معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول بانگڑو نمبر دو. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آواز اسرا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. مزید ناول کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 03002919600، 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. وہ دراز قامت اور خوبصورت نوجوان تھا، ٹھیک قد و خال زندگی سے بھرپور تھے، بدن بھرا بال بھورے اور سب آنکھیں نیلی تھیں. اس کے قد و خال مشرقیت لیے ہوتے تھے. اس کے نزدیک جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ دبلے پتلے بدن اور انتہائی جاندار آنکھوں کا مالک بونا تھا، جس کا قد 3.5 فٹ، لباس انتہائی نفیس اور جدید تراش کا، کسی قدر خاموش طبعے لگتا تھا. دونوں میں کوئی رب نہیں معلوم ہوتا تھا، کیونکہ سارے راستے انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی. طیارہ رن وے پر اترنے والا تھا، مائک پر اناؤنس ہو چکا تھا اور سارے مسافر تیار بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد طیارہ رن وے پر اتر گیا. دوسرے مسافروں کی طرح وہ دونوں بھی خاموشی سے کسٹم ہاؤس پہنچ گئے. سردی کافی تھی اور سارا ماحول اس سردی سے متاثر لگتا تھا. کسٹم افسران اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے. دراز کا نوجوان بھی اپنے سامان کے پاس موجود تھا. ایک معمر اور تجربہ کار افسر نے اس کے سوٹ کیس کھول لیے، لیکن پہلے ہی سوٹ کیس میں سے جو کچھ نظر آیا اس نے اسے حیران کر دیا. سارے لباس زنانہ تھے، لپسٹک اور اعلیٰ قسم کے فیس پاؤڈر اور ویسی ہی دوسری چیزیں ساتھ تھیں. یہ سوٹ کیس آپ کا ہے؟ اس نے انگلش میں سوال کیا. 100%، نوجوان سلیس اردو میں بولا. آفیسر چونک کر اسے دیکھنے لگا، وہ اسے غیر ملکی ہی سمجھا تھا. آپ کی مسز ساتھ ہے؟ جی نہیں، میں ابھی کما رہا ہوں. تو پھر یہ سامان میرا ہی ہے. یہ تو زنانہ سامان ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا شوق ہے. کیا مطلب؟ آپ یہ زنانہ لباس استعمال کرتے ہیں، کیا یہ جرم ہے؟ نوجوان نے سنجیدگی سے پوچھا اور کسٹم آفیسر اس سوال کے جواب پر غور کرنے لگا. پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، نہیں جرم تو نہیں ہے، لیکن میں اس مذاق کا تل نہیں سمجھا. ان میں کوئی غیر قانونی چیز ہو تو آپ ضرور اسے گرفت میں. یس، میں زنانہ کپڑے پہنتا ہوں، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے. ان میں کوئی لباس ایسا نہیں ہے جو میرے بدن پر فٹ نہ ہو. آپ تجربے کر سکتے ہیں. کسٹم آفیسر نے دوسرا سوٹ کیس کھول لیا، لیکن اس کا سامان بھی میلے سوٹ کیس سے مختلف نہیں تھا. میرے خیال میں آپ کو یہ زنانہ قیمتی لباس لے جانے کی اجازت اعلیٰ افسران سے لینا پڑے گی. ہر جن کے یہ جرم نہیں، لیکن یہ بات مشکوک ضرور ہے، اور ہم اپنے شک کو رفع کیے بغیر آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. شک رفع کر لیں آپ اپنا، نوجوان سے بولا، اور کسٹم افسر نے اپنے افسر بالا سے رابطہ قائم کر لیا. افسر بالا نے بھی نوجوان سے سوالات کیے، لیکن اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اگر یہ سامان نہیں لے لیا جا سکتا تو آپ اسے روک لیں. اگر یہ جرم ہے تو مجھے گرفتار کر لیں، لیکن برائے کرم مجھ سے احمقانہ سوالات نہ کریں. دونوں افسران نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر نوجوان کا سامان کیئر کر دیا. नौजवान ने मुस्कुराकर इनका शुक्रिया अदा किया था। फिर वो बोला, मैं दरअसल इस स्मगलिंग के साइंसी और नफ्सियाती उसूलों पर रिसर्च कर रहा हूँ। घटिया किस्म के स्मगलर स्मगल की जानिब वाली अशिया को छुपाने शरीफ मेहनत करते हैं और पकड़े जाते हैं। अगर ये लोग इन चीजों को नुमाया कर दें तो शायद बासानी निकल सके। क्या मतलब? कस्टम ऑफिसर ने चौंक कर पूछा, आप इसमें कितनी आसानी से धोखा खा गए? मुबस्सुर मुस्कुराता हुआ बोला, मैं नहीं समझा। एक कस्टम ऑफिसर बोला, इन सूट केसों में रखे हुए सामान में उलझ कर आपने इन सूट केसों पर तवज्जो ही नहीं दी। जरा गौर करें, दोनों सूट केस की तह डबल है और इन तह में 4 किलोग्राम हेरोइन मौजूद है। बहरहाल शिकस्ता खुदा हाफिज। नौजवान ने सूट केस उठाए और आगे बढ़ गया। कस्टम ऑफिसर बुरी तरह चौंक पड़े। फिर इन्होंने नौजवान को रोक लिया और इसके हाथों से सूटकेस छीन लिए गए। जरा सी देर में नौजवान के बयान की तस्दीक हो गई। सूटकेस की तह डबल थी और इस दूसरी तह में सफेद रंग का दानेदार पाउडर मौजूद था। बड़ी सनसनी फैल गई। नौजवान की पुलिस की तहवील में दे दिया गया, लेकिन दोनों अफसरान की अकल गुम हो गई थी। आखिर से इन्हें कामयाबी से धोखा देने के बावजूद अपना राज खुद खोब क्यों खोल दिया था? पुलिस हेडक्वार्टर में इसने दूसरा इंकशाफ किया, मैं अपनी जमानत के लिए सैयद यूसुफ तारिक से रابطہ कायम करना चाहता हूँ। क्या आप यूसुफ तारिक कमालिया वाले से वाकिफ हैं? सैयद कमालिया वाला पुलिस अफसर चौंक पड़े। जी बराए करम मेरी इनसे बात करा दें या मुझे फौरन इनके पास ले चलें। इनसे आपका क्या ताल्लुक है? आपने मेरे पासपोर्ट पर मेरा नाम नहीं देखा। मेरा नाम अली यूसुफ है और वल्दियत के खाने में यूसुफ तारिक लिखा हुआ है। आप सेठ कमालिया वाले के साहबजादे हैं। पुलिस ऑफिसर ने आंख फाड़ कर पूछा, सेठ कमालिया वाला मामूली इंसान नहीं थे। हुकूमत के आला तरीन अहदेदार इनके दोस्त थे। होम मेटर से इनकी करीबी रिश्तेदारी थी और इनके पाए के सरमादार मुल्क में कम ही थे। हुकूमत की निगाहों में इनका बड़ा वक्कार बड़ी इज्जत थी। पुलिस अफसरान परेशान हो गए। जी मैं इन्हीं का बेटा हूँ, नौजवान ने बोला। माफ कीजिएगा, आपने पहले इस बारे में कुछ नहीं बताया वरना। बहरहाल तौकुफ करे, मैं अभी कुछ करता हूँ। पुलिस ऑफिसर इसे दूसरे लोगों की तहवील में छोड़कर अपने अफसर आला के पास पहुंच गया। वो पासपोर्ट वगैरह साथ ले गया था। अफसर आला कैप्टन फयाज ने तमाम सूरत हाल सुनी और हैरान रह गया। जरूरी कार्रवाइयां तो हो गई हैं, इसने पूछा। नहीं जनाब, बस केस कस्टमर से हमारे आ गया है। इस नौजवान को मेरे पास ले आओ। मैं इसे बताते खुद सेठ कमालिया वाला के पास ले जाकर तस्दीक करूंगा। बात मामूली आदमी की नहीं है, हमें सोच समझ कर काम करना होगा। बहुत बेहतर जनाब, अफसर ने कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद कैप्टन फयाज इस नौजवान को लेकर चल पड़ा। शक्ल सूरत रंग रूप बिल्कुल गैर मुल्कियों का सा था, लेकिन सदोखाल से स्टाफ से बहुत मिलते जुलते थे। प्याज बार बार से उन निगाहों से इस नौजवान को देख रहा था। सेठ यूसुफ को तमाम सूरत हाल तो नहीं मालूम हुई, अलबत्त इन्होंने कैप्टन फयाज का नाम सुनकर इसे बुला लिया। इस वक्त वो चंद दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। फयाज नौजवान को साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। इसने नौजवान की हथकड़ियां नहीं लगाई थी। फयाज को इन्होंने संजीदा निगाहों से देखा, लेकिन इस वक्त नौजवान बेअख्तियार आगे बढ़ा और सेठ यूसुफ से लिपट गया। डैडी आ डैडी, बाला आखिर मैं आप तक पहुंच ही गया। डैडी स्वीट डैडी, वो कमानिया वाले को छूने लगा और सेठ साहब बुरी तरह भौंकला गए। वो इस नौजवान को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, لیکن نوجوان ان سے بری طرح سمٹ گیا تھا. آفیسر یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہے یہ، اسے ہٹاؤ سیٹ صاحب کی گھٹی گھٹی آواز ابری اور فیاض چونک پڑا. سر یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، ان صاحب نے یہی کہا ہے، فیاض نے پریشان لہجے میں کہا. میں کہتا ہوں یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹاؤ اسے، اسے پیچھے ہو، ہٹتے ہو یا نہیں. ڈیڈی میں علی ہوں، آپ کا بیٹا علی، آپ کی مریم کا بیٹا. مجھے پہچانے ڈیڈی، میں بڑے جتن کر کے آپ تک پہنچا ہوں، نوجوان بولا اور کمالیہ والا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے فک ہو گیا، لیکن پھر وہ سنبھل گئے. آفیسر تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، میرا کوئی دشمن اس طرح مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیا تم فون پر یہ حماقت نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کسی بیٹے کے بارے میں مجھ سے معلوم کر لیتے. میں سازش کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. سر یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، فیاض کی جان نکل گئی تھی. کیا ساری کائنات میں میری اولادیں پھیلی ہوئی ہیں؟ یہ ہے کون آخر اور کیا چاہتا ہے؟ مجھے افسوس ہے سر، اس کے پاسپورٹ پر بھی آپ کا نام درج ہے، اور اسے یہاں سے لے جاؤ. میں اس بارے میں ہوم سیکورٹی سے بات کروں گا، اور تمہاری غیر ذمہ داری کی تمہیں بھی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کہاں سے آیا ہے. لندن سے سر، اور اس کے سامان سے 4 کلو گرام ہیروئن بھی برآمد ہوئی ہے. خوب، تو تم مجھے ہیروئن کا اسمگلر ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جی نہیں. کفن یہاں سے چلے جاؤ، میں اب ایک منٹ کے لیے تمہیں اس کوٹھی میں نہیں برداشت کر سکتا. جاؤ سیٹ یوسف، میں اٹھ کر کہا، اور فیاض نے نوجوان کی کلائی پکڑ لی. نوجوان نے مسکرا کر سیٹ کمانیا والے کی طرف دیکھا اور بولا، ڈیڈی اب تو میں آ ہی گیا ہوں، اور بھی ملاقاتیں ہوں گی، خدا حافظ. چلو، فیاض نے کرخ لہجے میں کہا اور بعد نے نخواستہ باہر نکل آیا. باہر جیپ میں اس کے دوسرے ساتھی موجود تھے. ہتھکڑی ڈال دو اور اس کے ہاتھوں میں. آفیسر میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ، نوجوان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ہتھکڑی ڈال دو، فیاض جھاڑا، اور اس کے ماتحتوں نے نوجوان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی. ڈرائیور نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی دی. فیاض کے حواس گم ہوئے جا رہے تھے. اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی جلد بازی سے کام لیا. نوجوان کو اس طرح لے دوڑنے کی وجہ، اسے سنجیدگی سے پہلے معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن سیز صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے برق رفتاری سے عمل کیا تھا اور نقصان اٹھایا تھا. اب اس کی شکایت ہوگی اور اسے جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے دانت پیس کر نوجوان کی طرف دیکھا. اسی وقت نوجوان نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس سے ایک سگریٹ ہونٹوں پہ دبا لی اور پیکٹ فیاض کی طرف بڑھا دیا. فیاض نے نچے سے گردن جھٹک دی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا. نوجوان کے ہاتھوں سے ہتھکڑی کہاں گئی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا. ہتھکڑیوں کا جوڑا اس کے ماتحت کی گود میں رکھا ہوا تھا. یہ ہتھکڑیاں کیا نہیں لگائی تم نے؟ وہ کرخ لہجے میں بولا، اور اس کا ماتحت چونک پڑا. ہتھکڑیوں کو اپنی گود میں رکھے دیکھ کر اس کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی. سر میں نے لگائی تھی، وہ ہکلا کر بولا. پھر نکل کیسے گئی؟ تم بلا وجہ فکر مند ہو رہے ہو آفیسر، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. دراصل میں چیزوں کا عادی نہیں ہوں، نوجوان نے نرم لہجے میں کہا اور سگریٹ لے کش لینے لگا. کئی دن سے سر سلطان سے گفتگو چل رہی تھی. سر سلطان کو ہدایت ملی تھی کہ سیکیورٹی سروس کی ایک برانچ بنائی جائے اور سیکیورٹی سروس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک میں جو میری انہیں معاملات دیکھے اور دوسری ٹیم اندرونی معاملات پر نگاہ رکھے. کئی بار مشکلات پیش آ چکی تھی. عمران اگر بیرون ملک ہوتا تو سر سلطان کو بھی بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ خود بھی اپنے اعتماد سے چند لوگوں کی ایک ٹیم بنانا چاہتا تھا، لیکن کسی الگ محکمے کی تشکیل کے بجائے ان کی خواہش تھی کہ ہوم سیکیورٹی سروس کی ایک اور برانچ بنائی جائے، اور اس طرح یہ معاملہ بھی عمران ہی کے سپرد رہے. بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے عمران سے یہ رابطہ قائم کیا تھا. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کہیں تمہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو کسی اچھے رفا کی ضرورت ہے، عمران نے کہا. کسی مناسب شخصیت کو اس برانچ کا انچارج بنا دو، آپ ہی اس مناسب شخصیت کا بندوبست کریں، عمران نے کہا. اس کا انتخاب بھی آپ ہی فرمائیں گے، یقین کریں یہ ایک مشکل کام ہے، عمران نے کہا. بھائی مجھے اندازہ ہے اور میں نے بلا وجہ تمہیں اس سلسلے میں تکلیف دی ہے، عموماً میری الجھن میں تم ہی کام آتے ہو، تو کیا اس الجھن کو سنبھالنے کیس مجھے کسی اور کو دیکھنا ہوگا؟ عام لوگوں کا بندوبست تو ہو جائے گا جناب، لیکن ان کا سربراہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، عمران نے کہا. اب جو کچھ بھی ہے میرے خیال میں تو تم اپنی جیسی کسی شخصیت کا بندوبست کرو. میں نے زندگی میں ایک ہی کامیاب تجربہ کیا ہے، تمہاری تلاش عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، میں نے تمہیں تلاش کیا اور اپنی اس کاوش پر مجھے فخر ہے، اور اب بھی کام تم کرو گے. میں عمران گال کھجانے لگا، پھر بولا، میری وجہ سے آپ کو کچھ پریشانیاں بھی تو اٹھانی پڑی ہیں، میں لیکن ان کا پھل میٹھا ملا ہے، سر سلطان بولے اور عمران ہنس پڑا. تب میں آپ کی خدمت سے ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر آپ اسے برداشت کر سکیے تو مطمئن ہو جاؤ گے. کریلا، سر سلطان دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے. کہ کرم ہے، عمران سر جھکا کر بولا. بات سمجھ میں نہیں آئی صوفی، اگر آپ کو کسی ذہین آدمی کی ضرورت ہے تو میری نگاہ میں اس سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ہے. صوفی نام سنا ہوا لگتا ہے، سر سلطان پرخیال انداز میں بولے. اور میں انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھا، وہاں سے تبدیلی ہو کر بدنصیبی سے کیپٹن فیاض جیسے بڑے آدمی کی ماتحتی میں آیا تھا، اور اپنی نیک نیتی اور کلندرانہ تربیت کی وجہ سے معطل کر دیا گیا. آج کل مددگار لمیٹڈ کے نام سے ایک ادارہ کھول رکھا ہے جس میں ایماندارانہ طور پر کام ہوتا ہے، لیکن او ہاں میں سمجھ گیا، لیکن کیا اس کی سنالٹی عجیب ہے. ہر شریف آدمی کی سنالٹی عام نگاہوں میں عجیب ہوتی ہے. مجھ پر طنز کر رہے ہو، یہ سنالٹی نظر انداز کر دے، تیار ہو جائے گا، سر سلطان بولے. میں اسے لے آؤں گا، آپ بات کریں. یعنی یہ کام بھی تم ہی کر لو، سر سلطان بولے. نہیں، اگر کوئی ہوئی تو میں سنبھال لوں گا، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان تیار ہو گئے. نتیجے میں آج عمران میں صوفی کے آ رہا تھا اور سر سلطان ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے. وقت مقرر پر دونوں پہنچ گئے. سر سلطان نے انہیں اپنی نشست کے خاص کمرے میں بلوا لیا. صوفی صاحب پوری صوفیانہ شان کے ساتھ آئے تھے، حالات بہتر معلوم ہوتے ہیں. اس نے شیروانی نئی لی تھی اور پانوں کی ڈبیا بھری ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ بھوکلائے ہوئے تھے. سلام دعا کے بعد سر سلطان نے مسافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیسے مزاج صوفی صاحب، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. درویشوں کا کرم ہے، لیکن آپ نے کب نوکری چھوڑی؟ صوفی نے پوچھا، اور سر سلطان حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے. میں نے تو نوکری نہیں چھوڑی، آپ ہوم سیکرٹری تھے، اب بھی ہوں، تشریف رکھیے. تو یہ پیاز لہسن کا کاروبار میں میرا مطلب ہے، عمران صاحب. صوفی نے پریشانی سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا. پیاز لہسن، سر سلطان حیرت سے بولے. درویش رحم کر، عمران صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ میری سمجھ میں تو آیا تھا، لیکن اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہو آپ گفتگو کر لیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان گہری سانس لے کر بولے. کیا کہا ہے آپ سے عمران نے؟ سر سلطان نے پوچھا. درویش بہتر جانتے ہیں، मुझे यही बताया गया था कि प्याज लहसुन का एक आरती किसी शक्ल में गिरफ्तार है और इसे किसी जहीन आदमी की तलाश है जो इसके कारोबार में होने वाली बदनामी को खत्म कर दे। मैं तो इसीलिए हाजिर हुआ था, हालांकि मुझे आपकी कोठी में दाखिल होते हुए हैरत हुई थी। सर सुल्तान ने इमरान को घूरते हुए कहा, ठीक है, अब ये मुश्किल भी इमरान ही बयान करे। माफी चाहता हूँ, मुझे कारोबार का कोई तजुर्बा नहीं है, इमरान ने माजरत आमेज रहते हुए कहा। इमरान प्लीज, इस सिलसिले में इब्तिदा तुम ही करोगे, मैं चाहता हूँ दूसरी बातों में वक्त ना जाया करो। सर सुल्तान ने संजीदा लहजे में कहा, मोहतरम होम सेक्रेटरी साहब, सीक्रेट सर्विस की एक इंटरनल ब्रांच कायम करने की ख्वाहिशमंद है। तुम्हारी पसंद के मेम्बरान पर मुश्तमिल ये ऑर्गेनाइजेशन मुल्क की अमूर में इंतजामिया की मदद करेगा और हर तरह के मामलों में इसकी मदाखलत मुमकिन होगी। जरूरत पड़ने पर इसे खूबी और भी हासिल होगी। हर तरह के इंतजामी महकमे इससे भरपूर तामुन करेंगे। इसके तरीके कार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह खुफिया इमारत इस ब्रांच की तहवील में होगी जहां जरूरत की हर शय मुहैया होगी और सूफी साहब इस ब्रांच के सरबरा होंगे। इस सिलसिले में आपके कुछ ख्वाहिशात हो तो बयान करें। सूफी का मुंह हैरत से खुल गया था और सर सुल्तान इस चुगलदान में छांकने की तोहमत ना कर सके थे। इन्होंने रुख बदल लिया था। तुम गालिबन इस सुराख में पान की ग्लोरी रखना चाहते हो, इसे भर लो और इस सिलसिले में गुफ्तगू करो, इमरान ने कहा और सूफी ने जल्दी से खुला हुआ मुंह बंद कर लिया। फिर वो घबराए हुए लहजे में बोला, लेकिन बंदाए परवर दरवेशों के करम से मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमईन हूँ और इसलिए किसी तब्दीली का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मौजूदगी से मुतमईन हूँ सूफी, इससे जो फैसला किया गया है इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। किबला इमरान साहब, मैं आपके किबला तुम खुद आगे बोले तो अच्छा नहीं होगा, इमरान आके निकाल कर बोला। सिर्फ सरकारी नौकरी का तजुर्बा कुछ हुनर रखता है कि तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो। इमरान ने वजारत दाखिला का एक मखसूस खादिम इसके सामने पेश कर दिया और कलम खोलकर इसके सामने कर दिया। सूफी बेदबादल नाखौसा कलम पकड़ लिया था। मेरे ख्याल में इमरान, सूफी को सोचने का मौका देना जरूरी है। ये इतना गैर अहम मसला नहीं है कि हम अपनी कोई ख्वाहिश इन पर मुसर्रत कर दें। इन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां कबूल करनी है। आप मुतमईन रहें जनाब, बाकी अमूर में खुद तय कर लूंगा। सूफी से मेरा जिद्दी रिश्ता है। चलो सूफी दस्तखत करो, और सूफी ने दस्तखत कर दिए। फिर इसने किसी कदर घबराए हुए लहजे में कहा, इस सिलसिले में मेरा ताल्लुक किसी तौर कप्तान साहब से तो ना रहेगा। फयाज की बात कर रहे हो? जी हाँ, दरअसल वो मुझसे बात रखते हैं और मुझे इनकी शख्सियत से उलझन होती है। सूफी ने कहा, कत्ल का केस बनाओ इस पर और फिर फांसी पर लटका दो, कोई तुमसे तागरूज नहीं रख करेगा। चार्ज लेते ही पहला काम यही करो, इमरान ने कहा और सूफी हंसने लगा। दरवेश फहम करें, ये मुमकिन नहीं है, अजब शिकंजे में फंस गया हूँ। अचानक ही आपने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, बहरहाल अब तो डाल दी है, अब क्या हो सकता है। एक बात की वजाहत और फरमा दें, मददगार लिमिटेड का क्या होगा? इसे कायम रहने दो। कितने अफराद काम कर रहे हैं आजकल तुम्हारे साथ? सिर्फ 3 अब्दुल रईस आतिश हैं, तस्दुक हुसैन 12 बैंको हैं और हकीम इब्न 3 जहीन आदमी हैं। तुम बस अब इनकी नौकरी चलने दो, इनके अखराजात बाजी में सरकार मददगार ब्रांच ऑफिस रहेगा और एक और इमारत तुम्हारे लिए तैयार कर दी जाएगी। मैं तो आपके अकीदत बान गान हूँ इमरान साहब, खोलती हुई दलदल में उतरने को कहेंगे तो अफकार ना कर सकूंगा। दरवेशों के करम से लेकिन मेरी आबरू आपके हाथ में होगी। بڑی اہم ذمہ داری ہے. تم فکر نہ کرو محترم آبرو، بے آبرو نہ ہوگی. تمام ضروری امور کے لیے سر سلطان سے مل سکتے ہو. اپنی ٹیم بنا لو جس میں ضرورت کے مطابق افراد کو رکھ سکتے ہو. اور کوئی بات؟ جی نہیں، بس پریشان ہوں. یہ تو اچھی بات ہے، یہ شریف انسان کو تھوڑا بہت پریشان ضرور رہنا چاہیے. عمران نے پرسکون انداز میں کہا اور سفی منہ کھول کر ہنسنے لگا. پھر جب سر سلطان پر نگاہ پڑی تو اس نے جلدی سے منہ بند کر لیا. عمران سوالی انداز میں سر سلطان کی طرف دیکھنے لگا. تب سر سلطان نے گہری سانس لے کر کہا، بہر صورت تم نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی ہوگا، مجھے تمہارے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. البتہ صوفی صاحب کو تم ہی تربیت دو گے، طلبہ اور کوئی مسئلہ تمہاری راہ میں نہیں ہے. آپ اس کے لیے بالکل فکر مند نہ ہو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا. ہمیں اجازت ہے؟ ہاں، کل 11 بجے صوفی صاحب میرے دو دفتر پہنچ جائیں گے، میں ضروری کاغذات ان کے حوالے کر دوں گا، اور اس کے بعد جب ضرورت ہو یہ ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. باقی معاملات ہم بعد میں دیکھ لیں گے، سر سلطان نے کہا اور عمران صوفی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آئے. جب دونوں کار میں بیٹھ کر چلے تو صوفی ٹھنڈی سانس لے کر بولا، درویش رحم کریں، یقیناً رحم کریں گے. تم شریف النفس انسان ہو، عمران نے جواب دیا. خدا کی قسم عمران صاحب، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ مجھے مصیبت میں پھنسا دیں گے، صوفی نے کہا. بھائی دیکھو صوفی، بات یہ ہے کہ تمہارا مددگار لمیٹڈ مجھے ناپسند تو نہیں تھا، لیکن تم جس طرح اپنے آپ کو ضائع کر رہے تھے میں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اب ذرا سنجیدہ گفتگو ہو جائے. مجھے یقین ہے کہ تم اس برانچ کو آسانی سے چلا سکتے ہو، تم ذہین انسان ہو. باقی تمہارے جو اصول ہیں، کم از کم اس عہدے کو حاصل کرنے کے بعد ان میں کوئی رخنا اندازی نہیں ہوگی. فیاض اور اس کے برابر کے رنیف لگے لوگ تو تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے. ان حالات میں تمہیں میری خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں کوئی پریشانی یا الجھن پیدا ہو جائے تو میری خدمت حاضر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب. بہر صورت اللہ مالک ہے، صوفی نے ٹھنڈی سانس لی اور منہ چلانے لگا. عمران من اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا. فیاض نوجوان کو لے کر اپنے دفتر میں پہنچ گیا. اس کے سر سے پاؤں تک آگ لگی ہوئی تھی. اس نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نوجوان لاپرواہی کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا. تم نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا تھا؟ فیاض نے گرائی آواز میں پوچھا اور نوجوان بھمے سکور کر اسے دیکھنے لگا. آپ کون سی غلط بیانی کی بات کر رہے ہیں ایس پی صاحب؟ وہ بولا، یہی کہ تم یوسف صاحب کے بیٹے ہو. ایس پی صاحب، اس سلسلے میں میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. درحقیقت یوسف طارق میرے ڈیڈی ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے مجھے پہچاننے کے باوجود اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میں اس بات سے بددل نہیں ہوں. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ مجھے اپنا بیٹا مان لیں گے. ٹھوس حقیقت ہے کہ میں انہیں کا بیٹا ہوں. میری ماں جرمن تھی اور یوسف طارق نے اسے مسلمان کر کے شادی کی تھی. پھر حالات میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکوں گا. یوسف صاحب میری ماں کو طلاق دیے بغیر اپنے وطن واپس آ گئے. میں بہت چھوٹا تھا اس لیے مجھے اس بارے میں تفصیلات بتائیں، تو میں اپنے باپ کے پاس آیا. لیکن افسوس کہ یوسف طارق کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اندازہ لگا لیا. اور میری ماں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ یوسف طارق صاحب مجھ سے شادی کر چکے ہیں اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ بہت خوش ہیں. چنانچہ انہیں مجھے بیٹا تسلیم کرنے میں بہت سے پریشان کن مراحل سے گزرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا. چنانچہ ایس پی صاحب، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں نے آپ سے غلط بیانی کی تھی. پارٹ ون یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول بانگڑوں نمبر 2 کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیے.